الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہماری تلاوت کا آغاز بارہویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. مختلف قوموں کا تذکرہ ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انہیں دعوت دی اس کا تذکرہ, پھر جو ان کا رویہ تھا اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام آئے, اللہ کا پیغام دیا اور انہیں سمجھایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, دیکھتے نہیں کہ اس دعوت میں میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اور نہ ہی تم اس سے میں کسی معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہوں. میں تو تمہاری خیر خواہی میں ایک اللہ کی بات اور اس کی دعوت دے رہا ہوں, اور اللہ کی طرف رجوع کر لو, توبہ کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا استغفار کرو گے تو. ویمددکم بقوۃ, اور اللہ رب العزت تمہاری طاقت میں اضافہ فرما دیں گے. سبحان اللہ. جیسے مادی چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے نا, برف ہاتھ میں رکھیں تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے اور مرچیں زبان پہ رکھیں تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اللہ نے بتایا اور نبیوں نے بتایا کہ انسان کے جسم سے جو عمل نکلتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے بھی اپنے اپنے نتائج ہوتے ہیں. کوئی آدمی استغفار کرتا ہے, اللہ اس کو جسمانی قوت بھی دیتا ہے, اور اس استغفار قوم کرتی تو رحمت کی بارشیں بھی اللہ بھیجتا ہے. نبی نے بتایا جب قوم استغفار کرتی اللہ اس کی تنگیاں دور کرتا ہے. نبی نے بتایا قوم استغفار کرتی تو اللہ روزی وہاں سے دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی. اندھیر نگری نہیں ہے, کچھ بھی کرتا رہو کوئی اس کا اثر نتیجہ نہ ہو, ایسا نہیں ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والی چیز اپنا اثر رکھتی ہے. تو فرمایا توبہ کر لو, استغفار کر لو, رحمت کی بارش آ جائے گی, تمہاری صحت اچھی ہوگی, طاقت آ جائے گی اور اضافہ ہوگا. قوم نے کہا صالح تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حود تیری حضرت حود سے کہا, حضرت حود سے فرمایا کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. قوم طاقت میں تھی اور پوری عالم میں اس کی طاقت نرالی تھی, لمبے جسم والے اور بھرپور طاقت والے ایسی قوم تھی. اللہ نے تیز ہوا بھیجی, ان کے درخت اور ان کے گھر زمین سے اکھڑ کر فضا میں آ گئے اور یہ خود ہواؤں میں اڑنے لگے, اور پھر اللہ ہواؤں پہ اڑانے کے بعد انہیں زمین پہ الٹا پٹخ دیتا. ہر طرف انسانوں کی چیخ و پکار تھی. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو بچایا. پھر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, اللہ کی دعوت دی تو قوم کہنے لگے صالح, حضرت صالح بچپن سے فطرتی طور پہ بہت نیک صالح مزاج تھے, بلکہ نبی کی شان یہی ہوتی ہے بچپن ہی سے اس کی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں. ہمارے نبی کو لوگوں نے آمین کہا, صادق کہا. تو قوم کے سامنے جب اللہ کا پیغام سنایا تھا قوم کہنے لگی صالح ہمیں تم سے بڑی امید تھی, تم ہماری قیادت سنبھالو گے اور قوم کو کچھ ترقی دو, کیا انتہا پسندی کی باتیں کرنے لگ گئے ہو, اور ایک اللہ کو مانو, سب کو چھوڑ دو, یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. معجزہ بھی دکھایا پھر بھی نہیں مانی قوم, تو اللہ رب العزت نے ایک چیخ بھیجی اور ان کے دل و دماغ پھٹ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, فرشتے ان کی خدمت میں آئے انسانی شکل میں, بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. مہمان آئے انسانی شکل میں, سمجھے کوئی انسان ہی ہے, جلدی سے مہمان نوازی تیاری کی اور سامنے رکھ دیا. اور ادھر یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا نہیں رہے, آگے نہیں کر رہے, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے. عرب میں رواج یہ تھا کہ جو کسی کا نمک کھا لیتا تو سامنے والا مطمئن ہو جاتا اب اس سے نقصان نہیں پہنچے گا, اور جو کسی کا نمک نہ کھاتا تو اس کو ان کو بٹھا دے بھائی, اور جو کوئی نمک نہ کھاتا تو ڈر رہتا کہ پتہ نہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ڈرنے لگے, تو فوراً فرشتوں نے کہا نہ گھبرائیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹا ملے گا. حضرت سارا کا بیٹا نہیں تھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے. جب خبر ملی کہ بیٹا ہونے والا ہے تو سارا پردے میں تھی, پتا چلا کہ بیٹا ہو رہا ہے تو حیرت سے تعجب سے کہنے لگی, یوں ہاتھ مارا اور فرمانے لگی میرا بیٹا اس عمر میں, یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے آپ کے خاندان پر بہت احسانات فرمائے ہیں, اپنی قدرت دکھائی ہے, ایسا ہی ہوگا, اسی بڑھاپے میں ہوگا, بیٹا بھی ہوگا اور پھر پوتا بھی ہوگا, اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن فرمایا ہمارا آنے کا ایک بڑا مقصد یہ کہ ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. فرمایا وہاں میرا بھتیجا لوط بھی ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ انہیں بچا لے گا. قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ پوری بستی اللہ نے اوپر اٹھائی اور اوپر سے زمین پہ پٹخ دی, اجعلناها عالیا سافلها, اور پٹخنے کے بعد آسمان سے نشان زدہ پتھر پھینکے, زمین سر پہ لگتے, زمین جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ چلے جاتے. وامطرنا علیہم حجارات من سجیل. پھر قوم مدین کا تذکرہ فرمایا, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا اور انہیں ان کے اندر ایک خاص برائی تھی, ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. فرمایا ایسا نہ کرو. قوم کہنے لگی شعیب جب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا ٹھیک تھی, اب تو ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی دینے لگا ہے. جیسے آج مسلمان کہتا ہے وہ مسجد کا مسلمان ہے بازار کا کوئی نہیں, وہ سمجھتا ہے بازار میں جیسے مرضی زندگی گزاروں, حلال حرام کی تمیز مٹ گئی, نماز ہی حلال حرام کی تمیز نہیں. اس لیے کہ ذہن بن چکا ہے کہ بس اسلام صرف نماز تک ہے. تو وہ قوم بھی کہنے لگی شعیب یہ کیا بات, نماز تیری تر کو ہمیں یہی بات سکھاتی ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے, ہماری مرضی ہے جیسے چاہے اس میں معاملہ کریں گے. تو اس بات کو بھی سمجھایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. پھر فرعون اور فرعون کے قوم کی ہلاکت کا تذکرہ, اور پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا, کامیاب لوگوں کا تذکرہ اور نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ ہمیشہ کبھی بھی ظالموں کی طرف نہ جھکنا اور ان کی حمایت نہ کرنا اور ان پر اعتماد نہ کرنا, اگر ایسا کیا فتح مسکم النار, پھر تمہیں بھی آگ چھو لے گی. یہ عجیب آیت ہے. آج جو ظالموں کی حمایت میں ووٹ دیتے ہیں اور ظالموں کی حمایت کرتے ہیں رنگ نسل کی بنیاد پر, وطن اور قومیت کی بنیاد پر, ہاں ذرا وہ سوچ لیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے ان سے, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, مت جھکنا ظالموں کی طرف, اگر جھک گئے اور ان کی حمایت کر دی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, آگ تمہیں بھی چھو گی. اور شاید لگتا ہے انہیں ظالموں کی حمایت کا نتیجہ ہے کہ قوم اس حال تک پہنچ چکی ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, آگ چھو لے گی پھر بچو گے نہیں. ایک تو ظالم ہے وہ ہے ہی بد نصیب, اور پھر ظالموں کی حمایت بھی کم جرم نہیں ہے, اور ان کی جسے کہیں کہ پالیسیوں کی حمایت کرنا اور ان کے ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی خطرے کی چیز ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر نماز کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصص آپ کی زبان سے یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. پھر سورہ یوسف کا آغاز ہے اور جسے اللہ رب العزت نے احسن القصص بتلایا ہے, سب سے بڑھیا قصہ ہے. ویسے انبیاء کے بہت سارے قصے قرآن میں موجود ہیں, لیکن اس انداز سے کہ ایک ساتھ پورا قصہ, یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. چھوٹے تھے, معصوم تھے, اب تک خواب میں ایک خواب دیکھی, احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین. ابا کے پاس گئے, ابا نبی تھے, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, ابا خواب دیکھی ہے, ستارے دیکھیں یارا, سورج چاند دیکھیں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں, تعبیر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ہر ایرے غیرے کے سامنے اپنی خواب نہ پیش کیا کریں, بلکہ جن پر اعتماد ہو اور جن کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ میرا خیر خواہ بھی ہے, اور سب سے بڑے بات اس کے پاس تقوی کی بصیرت بھی, خواب اسی کے سامنے پیش کریں. بس اوقات جیسی تعبیر ملتی ہے اور پھر جیسا آدمی گمان کرتا ہے اللہ پھر ویسا بھی کر دیتا ہے. ہاں ہر ایک کے سامنے خواب نہیں پیش کرنا چاہیے. تو خواب اپنے ابا کے سامنے پیش کی, تو باپ سمجھ گیا بیٹے کو اللہ بہت بلند مرتبہ دینے لگا ہے. کہا بیٹے اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہ کرنا. یہ دوسری ماں سے تھے, باقی بھائی دوسری ماں سے تھے. تو کہا بھائیوں کے سامنے نہ کرنا, حسد کرنے لگ جائیں گے, حسد کرنے لگ جائیں گے. تو چنانچہ بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ یوسف کو زیادہ چاہتا ہے, فطرتی اعلیٰ سیرت کی وجہ سے اور اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے باپ کی کشش یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف زیادہ تھی. تو اولاد تھی ایک باپ کی, لیکن جلن پیدا ہو گئی, حسد پیدا ہو گئی. اور حسد بھی ایک ایسی بلا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حسد بلا ہے, اور یہ اندر کا جلن بلا ہے. یہ بھائیوں میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو وہاں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے نفرتوں کی. طے یہ کیا کہ اسے آپ قتل کر دیا جائے. ان میں سے بڑے نے کہا نہیں, قتل نہ کرو, ویرانے میں ڈال دو, کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. چنانچہ طے یہ ہوا, قافلہ آیا, کنویں میں ڈالا, قافلہ آیا. ایک شخص پانی لینے کے لیے گیا تو یہ ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے. ادھر یہ بھائی اپنے باپ کے پاس آئے, ابا سے کہا ابا ہم دوڑ رہے تھے اور دوران دوڑ بھیڑیے نے آپ کے بیٹے کو کھا لیا ہے, اور قمیض خون سے سرخ وہ بھی باپ کے سامنے پیش کر دی کہ دیکھو یہ خون ہے. علماء نے لکھا ہے گناہ کی نحوست عقل پہ پڑتی ہے, بڑے بیوقوف تھے. اور بیوقوفی یہ تھی کہ قمیض پہ خون تو لگا کے آئے لیکن قمیض بالکل سلامت لے کے آئے. تو باپ کہنے لگا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ بیچ سے یوسف کھا لی اور قمیض سلامت ہے. تو اس طریقے سے ان سے یہ ایسا بھی ہوا, اللہ رب العزت نے پھر ان بھائیوں کی توبہ بھی قبول کر لی, اللہ نے پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی, غلطی ان سے ہو گئی تھی. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر جب باپ کے سامنے یہ بات پیش کی تو باپ نبی تھا, نبی تھا, لیکن نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا نا. اگر عالم الغیب ہوتا تو قریب ہی کنویں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پڑے ہوئے ہیں, باپ کو پتہ ہوتا تو بیٹے کو لے آتے. لیکن روتے روتے آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی, پتہ نہ چلا کہ بیٹا کہاں ہے. ایک اللہ ہے جسے ہر چیز کا علم ہے, علم غیب خاص اللہ کے لیے ہے. کنویں پڑا ہے, باپ رو رہا ہے, نبی ہے. ادھر قافلے والے نے جب وہ یوسف کو دیکھا, خوبصورت بچہ, تو ان کے پاس انہوں نے سمجھا کہ سامان تجارت ہے, مصر کے بازار میں فروخت کریں گے, قیمت ملے گی. جب وہاں پہنچے تو قیمت لگائی, تو قیمت لگانے والوں نے بڑھیا قیمت لگائی. ان خریداروں میں مصر کا وزیر خزانہ بھی آیا, اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے خوب قیمت دے کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید لیا, گھر میں لے گیا. بیوی سے کہنے لگے اسے سنبھالنا, خیال کرنا, ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. ادھر اللہ رب العزت تربیت کروا رہے, ازمائش کے گھاٹیوں سے گزر کر آدمی بلندیوں پہ جایا کرتا ہے, ازمائش کی گھاٹیوں سے گزر کر آدمی بلندیوں پہ جایا کرتا ہے. ادھر یہ عورت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہو گئی. یوسف خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے, اللہ حسن بھی دے دے اور پھر نیکی کا نور بھی دے دے تو کیا کہنے. وہ کریم سے نہیں آیا کرتا حسن, ہاں جو راتوں کے سجدوں کے چمک آتی ہے, اور جو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے, وہ میک اپ کرنے سے نہیں آیا کرتی, اور وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ چیز نہیں آتی, وہ تو سب نقلی ہے. یہ جو نور ہے اس کی عجیب ہی کشش ہوتی ہے. تو یوسف خوبصورت بھی خوب سیرت بھی, وہ خاتون فتنے میں پڑ گئی, گناہ کی طرف آمادہ کیا, بلایا اپنی طرف, دروازے بند کر دیے اپنی طرف. اپنی تمام تر نخروں کے ساتھ جب بلانے لگی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انّ ربی احسن مثواج, مجھے تو حیا آتی ہے, جس اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے, عزت کا ٹھکانہ دیا ہے, میں اس کی نافرمانی کروں, میں نہیں کر سکتا. انّ ربی احسن مثواج, اگر مسلمان آج بھی اللہ کی نعمتوں کا دھیان کر کے حیا کر لے تو سارے گناہوں سے بچ جائے گا. حیا کرنی چاہیے کہ آنکھ اس کی ہے اور اس کی نافرمانی میں استعمال کروں, چھین لے تو پھر کیا ہوگا, یہ زبان اس کی ہے اور اس کی نافرمانی میں استعمال کروں محروم کر دے تو پھر کیا ہوگا, یہ دولت اللہ نے دی ہے اس سے گناہ خرید رہا ہے, اللہ دنگ دس اور فقیر بنا دے پھر دنیا تماشا دیکھے گی. تو یوسف علیہ السلام مجھے حیا آتی ہے کہ جس کی نعمتیں ہیں جس کے احسانات ہیں میں اسے ناراض کروں, ایسا نہیں کر سکتا. ایک تو اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کیا گناہ سے بچ گئے, اور دوسرا اس ماحول سے نکلنے کے لیے دوڑ پڑے, پتہ ہے دروازے بند ہیں, دوڑ پڑے. اللہ اکبر, اللہ ہے اللہ, جب بندے کے بس میں جو ہے بندہ وہ کر لے پھر اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ کے بس میں. یوسف اس ماحول سے نکل کھڑے ہوئے, اپنی ہمت استعمال کر کے اس گناہ کے ماحول سے نکل کھڑے ہوئے, بند دروازے تالے کھلنے لگ گئے, تالے ٹوٹنے لگ گئے, دروازے کھلنے لگ گئے, باہر جا پہنچے. یہ خاتون بھی پیچھے پیچھے, یہ خاتون بھی پیچھے پیچھے, پیچھے سے ہاتھ مارا, قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. جیسی باہر نکلے آگے وزیر خزانہ, بیوی کی یہ حرکت, ایک دم اس کی بولی بدل گئی, کہنے لگے یہ لڑکا ہمارا گھر کا کھاتا ہے اور پیتا ہے, اور تیری حرم پہ یہ حملہ کر رہا تھا, تیری عزت پہ یہ حملہ کرنے لگا تھا. بولی بدل گئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, یہ غلط کہہ رہی ہے, لیکن کون مانے. اللہ رب العزت نے انتظام کیا, ایک شخص کہنے لگا ایسا کرو پیچھے سے کپڑا پھٹا ہے تو سمجھو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, اگر آگے سے کپڑا پھٹا ہے تو سمجھو یہ عورت سچ بول رہی ہے, اس لیے کہ آگے سے تب پھٹے گا کہ یہ حملہ آور ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے. پیچھے سے تب پھٹے گا جب یہ بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے سے کھینچے گی, جب قمیض دیکھی تو پیچھے سے پٹی ہوئی ہے, سمجھ گیا عورت کی غلطی ہے, سمجھ گیا عورت کی غلطی ہے. لیکن بات کہاں چھپتی تھی, اونچی سوسائٹی کی خاتون تھی, وزیر خزانہ کی بیوی تھی, سوسائٹی میں بات پھیل گئی, بات پھیلتی چلی گئی, سوسائٹی میں بات پھیل گئی, اونچی سوسائٹی کے اندر گفتگو ہونے لگی. تو بات پھیلتے پھیلتے زبانوں پہ یہ بات آ گئی, کیسی نادان ہے وزیر خزانہ کی یہ بیوی, اگر جان دل دیے بھی تو غلام کو دیے, کسی آزاد کو دیتی. کانوں میں بات پہنچی وزیر خزانہ کی بیوی کی, زلیخا کے کان میں پہنچی, اس نے کہا میں بھی ان کا انتظام کرتی ہوں. ایک چائے پارٹی کا انتظام کیا, چائے پارٹی تو نہیں تھی, بہرحال دسترخوان لگایا, پھل لگائے, چھریاں رکھ دی, اور اونچی سوسائٹی کی سہیلیوں کو بلایا آؤ. قرآن کہتا ہے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا, دسترخوان لگا دیا, وَآتَدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا, ہر ایک کو چھری دے دی, لو پھل کاٹو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کے لیے باہر بلایا, وہ دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی, ادھر چھری چل رہی ہے, ہوش نہیں رہا انہیں, ہوش نہیں رہا, بجائے پلوں پہ چھری چلانے کے انگلیوں پہ چھری چلا بیٹھی, اور انگلیوں سے خون کے فوارے شروع ہو گئے. وقتان ایدیہن, اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی, کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, قسم خدا کی تو بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ ہے. مبہوت ہو گئی. اب زلیخا کو موقع مل گیا, کہنے لگا ہاں ہاں مجھے تم تانا دیتی تھی نا کہ دل دے بیٹھی ہے, اپنا حال دیکھو, اب اپنا حال دیکھو. اور ساتھ کہنے بھی لگی کہ میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی, میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی, اگر اس نے میری بات نہ مانی تو جیل ڈلوا دوں گی. بات جب پھیل چکی تو وزیر خزانہ نے سوچا کہ اسے سوسائٹی کی نظروں سے اوجھل کر دو تاکہ بات دب ہو جائے, جیل ڈلوا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, نبی بھی جیل میں گیا ہے بھائی, کوئی اللہ کے دین کے لیے جیل میں چلا جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب بے بصیرت اور اندھے لوگ اور بے ضمیر لوگ اقتدار پہ ہوں گے تو اچھے لوگ پھر جیلوں میں جائیں گے, اور ڈاکو آزاد ہوں گے, شرابیوں کی واہ واہ ہوگی, زانی اور بدکار قوم پہ مسلط ہوں گے. ایسا ہوتا ہے, امام حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے, امام تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے, اتنے بڑے لوگ, کہ تصور نہیں کر گیا جا سکتا آج کسی انسان کے بارے میں ان کی عبادت اور تقوی کا. تو نبی ایک جیل میں گیا, وہ بھی بے قصور, لیکن بڑے چونکہ نبی تھے, جیل میں پہنچتے ہی جیل کا ماحول بدل دیا. خدمت بھی کر رہے, اللہ کی طرف بلا بھی رہے, اندر ہی اندر مدرسہ بنا دیا, پڑھانا شروع کر دیا, اللہ کی طرف اللہ کا سبق دینا شروع کر دیا. وہاں جیل میں دو آدمی اور بھی تھے, بلکہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا, اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے اور کوٹری مجھے پسند ہے, تنہائی پسند ہے, لیکن مجھے اس گناہ سے بچا لینا, اس گندگی سے مجھے اپنا شباب داغدار ہو جائے مجھے یہ پسند نہیں ہے, میری عفت داغدار ہو جائے مجھے یہ پسند. جیل چلا جاؤں گا لیکن اس سے بچا لے. جیل پہنچے تو وہاں دو درباری, دربار میں خدمت کرنے والے, وہ بھی جیل میں کسی کیس میں جیل میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے. جیل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی تھی کہ سب جیلیوں میں آپ محبوب بن گئے. ایمانی زندگی عجیب چیز ہے, اخلاق کی عجیب کشش ہے, اخلاق عجیب چیز ہے. نبی کے اخلاق تو سارے جیل والے آپ کے قریب ہو گئے, جیسے ہمیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اخلاق ایسے, لوگ بولتے ہیں یار نمازی نہ آنے میرے پاس, قریب نہ آ جائے, یہ قریب نہ آئے ذرا. کچھ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں, اخلاق نہیں ہے. اور وہاں جیل میں ایسے اخلاق دکھائے کہ سارے جیل والے قریب ہو گئے. تو دو وہ درباری, انہیں خواب آئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے, یوسف خواب کی تعبیر بتاؤ, ہمیں خواب آئی ہے اس لیے کہ ہم تجھے نیک دیکھتے ہیں, اس لیے تیرے پاس خواب پوچھنے کے لیے آئے ہیں. خواب یہ دیکھیے کہ ایک نے کہا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے روٹیوں کی, پرندے اوپر سے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا مجھے خواب آئی کہ میں انگور کا رس نکال رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے سے بڑے متاثر ہیں, مانوس ہیں, ان کے دل میں میری عقیدت ہے. تو اس عقیدت کو اور اس محبوبیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ ان کا دین بچانے کے لیے استعمال کیا. انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا, اور پھر انہیں بتایا کہ خواب کی تعبیر یہ کہ جس نے ٹوکرا دیکھا ہے اسے پھانسی ہو جائے گی, اور جو انگور کا رس نکال رہا تھا وہ آزاد ہو جائے گا. یہ تعبیر بتائی. اب جس کی پھانسی کا, وہ کہنے لگا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میاں اب جیسا کیسا پوچھا, تعبیر یہی ہے. ہوا یہ کہ اس کو تو پھانسی ہو گئی, دوسرا رہا ہو گیا. جب وہ رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ باہر جا کر بتا دینا کہ ایک آدمی بے قصور اندر پڑا ہوا ہے, اس کی رہائی کے بارے میں کیا ہے. وہ جا کے بھول گیا. ادھر وقت کے بادشاہ کو خواب آئی, اس نے خواب دیکھی, سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف, سات گائے ہیں ہاں, اور انہوں نے سات دبلی گاؤں کو کھا لیا. ایک خواب دیکھی, اپنے درباریوں کو بلایا, میں نے عجیب سی خواب دیکھی, کوئی تعبیر بتاؤ. تو نے تعبیر تو آتی واتی کوئی نہیں دی, کہا ایسی پراگندہ خیالات ہیں. جب اس کے کان میں پہنچے کہ بادشاہ کو خواب آئی اور تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی, اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے جیل بھیج دیجیے, ایک میرا دوست ہے وہاں, اس سے تعبیر لے کے آؤں گا. فوراً خیال آیا یوسف. جیل پہنچے تو فوراً کہا, یا ایوہ صدیق, ارے میرے دوست یوسف, خواب کی تعبیر چاہیے. لیکن نبی کتنے بلند اخلاق پر فائز ہوتا ہے, تانا نہیں دیا کہ میاں جب اپنی باری آ گئی پھر ہم یاد آ گئے, اور جو ہم نے کہا تو اسے تمہیں یاد ہی نہیں رہا, نہیں بتایا. اور بڑی انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے نبی, تعبیر بھی بتائی اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. تعبیر تو یہ بتائی کہ قحط آنے والا ہے اور تمہارا سارا غلہ ختم ہو جائے گا, سات سال کے بعد سات سال ایسے آئیں گے قحط کے کہ سارا غلہ ختم ہو جائے گا. تدبیر بھی بتائی کہ اس سے نمٹا کیسے جائے, اس سے نجات اور اس موقع پہ سے کیا تدبیر کی جائے. وہ یہ کہ جو بالیوں کے اندر گندم رہ جائے اسے بالیوں سے نکالنا نہیں, تھوڑی تھوڑی نکالنا تاکہ کیڑا نہ لگے, اور استعمال کرتے چلے جانا تاکہ وہ اگلے 7 سالوں کے اندر بھی تمہیں کام آ جائے, اور پھر اللہ رب العزت خوب تمہیں بارشیں دے گا رحمت کی, خوب غلہ ہوگا. جب یہ تعبیر سنی اور یہ تدبیر سنی تو بادشاہ وقت نے کہا اتنا قیمتی آدمی جیل میں پڑا اسے بلا کے لاؤ. اب جب یہ رہائی کرانے کے لیے گیا اس نے کہا اب میں باہر نہیں آتا, پہلے ان عورتوں کو بلاؤ کہ جنہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی, زلیخہ سے پوچھو کہ میرے بارے میں کیا ہے. اس نے علماء نے لکھا جس نے دعوت کا کام کرنا ہو, دین کی خدمت کا کام کرنا ہو, اسے اپنا کردار بالکل صاف شفاف رکھنا چاہیے, صاف شفاف رکھنا چاہیے, تب اس کی دعوت اثر انداز ہوگی, تب اس کی خدمت دین اثر انداز ہوگی. اگر اس کا اپنا کردار مشکوک ہو گیا تو اس کی دعوت اور اس کے بولوں کا اثر دلوں پہ نہیں پڑتا, اور کوئی اگر ان پہ الزام لگائے تو اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جانتے کہ باہر جانا ہے, دین کا کام کرنا ہے, اگر لوگ بدگمان ہو گئے تو بات کیسے اثر انداز ہوگی. چنانچہ پہلے ان عورتوں کو بلایا, زلیخہ بھی آئی, اس نے کہا قسم خدا کی اسے میں نے بہت بھیکایا, بہت بھیکایا, لیکن یہ تو بڑا ہی پاک دامن ہے, بڑا ہی نیک سیرت ہے, مجالے کہ اس کی آنکھیں اٹھی ہوں. پاک دامنی کی گواہی دے دی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جو میں نے اپنی پاک دامنی کا اعلان کروایا ہے, مجھے اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کہ میں بڑا نیک ہوں, مجھے تو ڈر ہے اپنے نفس کے بارے میں, تو برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن یہ سارا انتظام اس لیے کیا کہ تاکہ جس کے گھر میں میں ٹھہرا ہوں عزیز مصر, اسے پتہ چلے کہ میں نے اس کے حرم میں خیانت نہیں کی. پھر وزیر خزانہ بنے, وقت کا حاکم کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کو مصر کی حکومت مل گئی. پھر اللہ کے شان آپ کے بھائی آپ کے پاس, قحط سالی کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے غلہ مانگنے کے لیے, وہ نہ پہچان سکے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں, غلہ بھی دیا اور پونجی بھی واپس کر دی, اور ساتھ یہ کہا آئندہ جب آنا تو میرے بھائی ایک تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے, تعارف کرا لیا. انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی بنیامین ہے, کہا آئندہ جب آنا تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا, جو ان کا سکا بھائی تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا, اسی بھی ساتھ لے کے آنا. یہ گھر گئے, ابا کو بتایا کہ بڑا اچھا حاکم ہے, دیکھو اتنا غلہ بھی دیا, ساتھ پونجی بھی واپس کر دی, اور سب سے بڑی بات کہ آئندہ اگر چھوٹے بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا. باپ نے کہا کیسے بھیج دوں, ایک ہی تو ہے رہ گیا میرے پاس, پہلا ایک بیٹا میرا گم ہو گیا ہے, پتہ تم اس کا خیال کر سکو گے یا نہیں. اللہ کے شان وہ لے کے آ گئے, اور جب لے کے آ گئے تو اب تدبیر اللہ نے سکھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس کو اپنے پاس کیسے رکھنا ہے, اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اور پھر ان کی چوری کا تذکرہ ہوا کہ کسی نے کوئی پیمانہ غلے کا چوری ہو گیا, اور اس کی وجہ سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیامین بھائی وہیں مصر کے اندر رہ گیا. اب یہ بھائی روتے روتے پھر گئے کہ بنیامین بھی گرفتار ہو گیا, اور اس کا تذکرہ کیا. بنیامین کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کرا دیا. پھر باپ نے بھیجا جاؤ بھائیوں کو تلاش کرو, بنیامین کو تو لے کے آؤ. یہ دوبارہ گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اپنے باپ کی کہانی سنائی, اپنے گھر کی کہانی سنائی, اور وہ آزمائش کی زندگی کا تذکرہ کیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تم یوسف کو جانتے ہو. یہ زبان کے بول نکلنے تھے کہ بھائی تو ہکا بکا رہ گئے, حیران رہ گئے کہ اس آدمی کو یوسف کا نام کیسے یاد ہے. یوں آنکھیں اٹھائیں تو فوراً کہنے لگے آئندہ کل آنتا یوسف, آپ یوسف تو نہیں ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں, اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. اور اگلا جملہ عجیب کہا قرآن نے, فرمایا انہ من یتقی ویصبر, جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا اللہ اس کی محنت ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے, انہ من یتقی, جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. یوسف جیسا تقوی اور کیسا صبر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. قانون بتا دیا جو بھی تقوی اور صبر کرے گا اللہ اس کا ثمرہ اسے ضرور دے گا. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابا کو بھی لے کے آؤ, اما کو بھی لے کے آؤ, جو دوسری اما تھی. اللہ کی شان جب مصر میں آئے اس تخت پر پہنچے تو سب نے تعظیمی سجدہ کیا. باپ نے کہا بیٹے یہی خواب کی تعبیر ہے. یہی خواب کی تعبیر ہے. اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ محمد رسول اللہ کی زبان سے قرآن کی شکل میں مکہ والوں کو سنایا تو فرمایا یہی تو میری سچائی کی دلیل ہے کہ اتنا تاریخی واقعہ میں اپنی زبان سے سنا رہا ہوں, یہ علامت ہے کہ اللہ میری طرف وحی بھیجتا ہے, میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ رعد ہے جس کے شروع میں قرآن کا تذکرہ ہے, اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور ایک ضابطہ بتایا, اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت نہ بدلے. پھر فرمایا اللہ تو خیر کی طرف بلاتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے, اور فرمایا باطل اٹھتا ضرور ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اوپر کا کچرا پھر ختم ہو جایا کرتا ہے, حق پائیدار رہتا ہے اور آخر میں حق ہی باقی رہتا ہے. فرمایا جو اللہ کی مانتا ہے اللہ بہترین بدلہ دے گا, اور جو غیر اللہ کی مانتا ہے اللہ رب العزت اسے سزا دیں گے, اور اس سزا بچنے کے لیے ساری دنیا بھی دے دے تب بھی اس کو نجات نہیں ملے گی. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بوری جگہ ہے جانے کی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آج سے بھائی بچوں کے قرآن کا ختم کا سلسلہ. السلام علیکم.